وَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. گفتگو سورہ الحجرات کی تفسیر کے سلسلے میں چل رہی تھی. سورہ الحجرات کی یہ جو ہے نئی آیت ہے جس کی میں نے ابھی آپ کی خدمت میں جو ہے وہ تلاوت کی, مجلسوں کے سلسلے سے پہلے اس آیت کے بارے میں کچھ چیزیں عرض کر چکا ہوں. سورہ الحجرات سے اگر سورہ اخلاق یا سورہ آداب کہا جائے تو غلط نہ ہوگا, کیونکہ قرآن مجید کے سورہ میں کل 18 آیتیں ہیں اور 14 اخلاقی اصول کا تذکرہ ہوا ہے. کہ اگر ان آیتوں کو ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی کوشش کریں تو کم سے کم ہمارے سماج میں جھگڑا, لڑائی, اختلاف, کینہ, بغض, تفرقہ, غیبت, تہمت, افواہ, اس جیسی کوئی بھی یہ جو ہے برائی دکھائی نہ دے. اگر مومنوں کے دو گروہ میں جھگڑا ہو جائے, یعنی مومن ہونے کے باوجود جھگڑے کے امکان ہے, یہ نہیں کہہ رہا ہے کافروں میں اگر جھگڑا ہو جائے, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, مومنوں کے دو دھڑے, دو گروپ اگر آپس میں جو ہے لڑ پڑے, لڑائی شروع ہو جائے, جنگ, اسلحے نکل آئے, تو صورت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اسے میں نے عرض کیا تھا کہ ابتدائی طور پر اسلام مسلمانوں کے درمیان اختلاف کو بھی پسند نہیں کر سکتا چر اسد کی یہ جو ہے لڑائی تک نوبت آ جائے. اختلاف بھی اسلام پسند نہیں کرتا. چنانچہ میں نے عرض کیا تھا کہ جنتی معاشرہ اور یہ جو جہنمی معاشرہ دونوں کی پہچان کیا ہے. جنتی معاشرے میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا. قرآن کی آیتیں پیش کی تھی میں نے, جنتی معاشرہ جو جنت کا معاشرہ جو ہے, جنت پہ جائیں گے انشاءاللہ, جنتی سماج, جنتی معاشرہ, جھگڑے کے وہاں کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. وہاں کوئی کسی کو جو ہے برے الفاظ سے یاد نہیں کرے گا, کوئی کسی کی توہین نہیں کرے گا, کسی کا جو ہے مذاق نہیں اڑائے گا, کسی کی غیبت نہیں ہے, کسی کی تہمت نہیں ہے, کسی کو گالی نہیں ہے, کسی کو دھمکی نہیں ہے. جنتی معاشرہ یہ ہے. اس کے برعکس جہنمی معاشرہ یہ ہے کہ سب ایک دوسرے کو جو ہے وہ گالیاں دیتے رہے. تو اگر کسی سماج میں, کسی معاشرے میں گالم گلوچ ہو رہی ہے, ایک دوسرے کی غیبت ہو رہی ہے, ایک دوسرے کے یہ جو ہے جڑیں کاٹ کی جا رہی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, ایک دوسرے کے اوپر تہمت, ایک دوسرے کی توہین کی جا رہی ہے, تو یہ سماج بہشتی سماج کہلانے کا حقدار نہیں ہے, یہ جو ہے وہ جہنمی سماج ہے. قرآن مجید شدت کے ساتھ اختلاف کی یہ جو ہے مذمت کرتا ہے اور مسلمانوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ آپس میں اختلاف نہ کریں. اختلاف سے مراد ایک فکر کا ہو جانا نہیں ہے. ایک فکر تو ہو ہی نہیں سکتی ہے. انسان اگر یہ جو ہے معصوم ہے تو یقیناً ان کا ایک فکر ہوگی, کیونکہ معصوم کی فکر کا سرچشمہ ہے خدا, اور خدا ایک ہے, خدا دس نہیں ہے. لیکن ہماری فکر کا سرچشمہ ہماری اپنی کھوپڑی ہے, اور ہماری کھوپڑیاں الگ الگ ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جب سوچنے کی آزادی ملے گی تو فکر بھی الگ الگ ہو سکے گی. ممکن ہے کسی کو کوئی بات اچھی لگے, کسی کو کوئی بات اچھی لگے, کسی کو کوئی بات اچھی لگے, کسی کے خیال میں تفریح اگر افطار سے پہلے ہوگی تو بڑا اچھا تھا, کسی کے خیال میں نہیں صاحب وہ افطار تک تو ہم نہیں پہنچ پاتے ہیں, افطار کے بعد ہو جائے تو بہت اچھا ہے, مغرب عشاء کی نماز ایک ساتھ ہو جائے تو بہت اچھا ہے, بعد کا خیال نہیں صاحب مغرب کی نماز پہلے ہو جائے, بیچ میں افطار ہو بعد میں, یہ تو نیچرل ہے, ہو سکتا ہے. لیکن اختلاف فکر کے نتیجے میں ایک دوسرے کو یہ جو ہے گالی دینے لگیں, ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے لگیں, ایک دوسرے کے خلاف سازشیں پھیلانے لگیں, یہ چیز جو ہے ایک دوسرے کے جو ہے غریبان پر ہمارا ہاتھ چلا جائے, یہ اسے کہتے ہیں اختلاف. یہ ہے مضمون, ورنہ فکریں الگ الگ ہونا, سوچ الگ الگ ہونا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ حوضِ علمِ قم میں جائیں گے, استاد وہاں منبر پہ پڑھا رہا ہے اور بڑی عزت اور احترام کے ساتھ کسی عالم کے نظریے کو رد کر رہا ہے, بارے میں استاد مکرم حضرت آیت اللہ العظمیٰ فلاں 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 فلاں، اللہ ان کے مقام کو جو ہے بلند کرے اور اگر زندہ ہیں تو اللہ انہیں حیات دے اور فلاں کرے، یہ فرمایا ہے، مگر میرے خیال میں ان کا نظریہ صحیح نہیں ہے. مگر میرے خیال میں ان کا نظریہ رد کر رہے ہیں، مگر توہین نہیں ہے اس کے اندر. اور اگر کہیں یہ احساس ہو گیا کہ میرے یہ کہنے سے ان کی توہین ہو جائے گی تو اپنی علمی رائے اور علمی استدلال کو چھپا لیتے تھے. ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں. نجف کا تذکرہ ہے، مرحوم آیت اللہ العظمیٰ کے حکیم سے آپ سب لوگ واقف ہیں. ایک علمی یہ جو ہے بزم تھی، ایک صاحب نے ایک رائے پیش کیا، آیت اللہ ہے محسن حکیم نے اپنی رائے پیش کیا، انہوں نے ان کی رائے پہ اعتراض کیا کہ نہیں یہ غلط ہے، یوں غلط ہے، یوں غلط ہے، یوں غلط ہے. آئے حکیم پہ اس کا جواب تھا، جواب وہ دے سکتے تھے. ان کو یہ احساس ہوا کہ اگر ہم جواب دے دیں گے تو کہیں ان کی توہین نہ ہو جائے، اپنی توہین ہوتی ہو جانے دو. یہ تو کہا جائے گا صاحب آئے حکیم کی رائے جو ہے وہ صحیح نہیں تھی، وہ علمی اعتبار سے کمزور ہیں ان سے، یہ تو مانا جائے گا. جب سب چلے گئے تنہا وہ رہ گئے تو ان کو بلا کے انہوں نے کہا دیکھیے آپ کی بات غلط تھی، اس کی دلیل یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. یہ دلیلیں آپ کے پاس دیا، دلیلیں پہلے دے سکتے تھے، یہ دلیلیں اپنے پاس کیوں رکھے رہ گئے؟ کہا اس وقت اگر میں یہ دلیلیں پیش کر دیتا ہو سکتا تھا کہ آپ کی سبکی ہو جائے. آج ہمارے کتنے جھگڑے ہوتے ہیں فقط نحق اونچی کرنے کے لیے، موچ اونچی کرنے کے لیے اپنی، اب تو خیر موچ ہی نہیں ہوتی ہے، موچ اونچی کرنے کے لیے مان سمجھ بھی لیتے ہیں کہ بات ہماری غلط ہے، لیکن یہ کیسے کہہ دیں کہ غلط ہے؟ تو اس طرح کے اختلافات جو ہیں اسلام اسے شدت کے ساتھ منع کرتا ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے سورہ انفال میں آیت نمبر یہ جو ہے 46 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں نزاع مت کرو، جھگڑا مت کرو آپس میں، اس طرح کے اختلاف مت کرو. اگر ایسا کرو گے تو ہوگا کیا؟ ہر اختلاف کا نتیجہ ہوتا ہے نا. اگر اس طرح کا تمہارے سماج میں اختلاف آ گیا تو فتفشلوا، شکست کھا جاؤ گے. کیوں شکست کھا جاؤ گے؟ وتذهب ریحکم، تمہاری ہوا نکل جائے گی. وتذهب، دیکھیے بہت اچھی تعبیر ہے وتذهب ریحکم. پرانے زمانے میں جو جہاد پانی کے چلتے تھے، یہ جو ہوا کے سہارے چلتے تھے نا، اسٹیم تو تھا نہیں اس زمانے میں، بادبان بنتے تھے، جب بادبان کو ہوا لگتی تھی تب وہ کشتی آگے بڑھتی تھی، اور جہاں ہوا چلے ہٹ گئی، رک گئی ہوا، کشتی جو ہے رک جاتی ہے. آج بھی گاڑیاں یہ جو ہے پنچر ہو جاتی ہے نا، کیا ہوتا ہے، ہوا ہی تو نکل جاتی ہے نا، ہوا نکل گئی یعنی گاڑی رک گئی آپ کی، اب آپ ترقی نہیں کر سکتے ہیں. لا تنازعوا، آپس میں اختلاف مت کرو، جھگڑے مت کرو، فکریں الگ الگ ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کی رائے مان بھی لی جائے. جھگڑا وہی ہوتا ہے جہاں ہر آدمی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہماری بات مان بھی لی جائے. ٹھیک ہے، آپ کی رائے ہے، آپ کی رائے کا احترام ہوتا ہے، آپ کی رائے، اب اس کا کوئی نہ کوئی حل تو ہوگا نا بھائی. 10 آدمی 10 بات کہہ رہے ہیں، یا اکثریت نے جو کچھ کہہ دیا، یا جس کے ہاتھ میں انتظام ہے وہ جو کہہ رہا ہے، ایک آخری فیصلہ کرنے والا اس نے کر دیا، اس کو ہر ایک کو سب کو ماننا ہے. ہمارا ادارہ ہے، ٹرسٹ ہے، اس میں جتنے ہم لوگ بیٹھ کر کام کرتے ہیں، اکثر یہ ہوا ہے کہ کوئی تجویز ہم نے پیش کی مگر ہمارے دوسرے ساتھیوں نے کوئی اور تجویز پیش کی، ان کی اکثریت ہو گئی، ہمیں اکیلے پڑ گئے، ہم اکیلے پڑ گئے. اب سے اس لیے کہ میں محنت زیادہ کرتا ہوں، میں کوشش زیادہ کرتا ہوں، میں زیادہ ٹائم دیتا ہوں، ہماری بات مانی کوئی ضروری نہیں ہے، نہیں مانی گئی ہماری بات، ان کی بات مانی گئی، قانون بن گیا، مگر اس قانون کو میں اس طرح سے نافذ کرتا ہوں گویا یہ میرا بنایا ہوا اپنا قانون ہے، اپنی خواہش ہے. اختلافات، لیکن اختلافات وہی ہوتے ہیں جہاں آپ اپنی بات منوانے کی کوشش. قرآن کہتا ہے یہ کام ہرگز مت کرنا. سوچنے کی آزادی ہے، اپنی رائے پیش کرنے کی بھی آزادی ہے، پیش کریں، ہو سکتا ہے ہم نے جو فیصلہ کیا ہے ممکن ہے کہ ہمارے سامنے یہ پہلو نہیں تھا. آپ جب سوچیں گے، اپنی فکر کو پیش کریں گے، تو جو پہلو ہماری نگاہوں سے چھپا ہوا تھا وہ اجاگر ہو گیا. نہیں، آپ نے اپنی فکر کیا، پیش کیا، میری نگاہوں کو پہلو بھی تھا، اس پہلو کو نگاہ میں رکھتے ہوئے ہم نے یہ کام کیا تھا، فیصلہ کر لیا، فیصلہ ہو گیا، تب اس کے بعد اختلاف کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے. لا تنازعوا فتفشلوا وتضحكوا ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. یہ موقع بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ اپنی فکر کو واپس لے لیں, دوسرے کی بات کو مان لیں. لیکن قرآن کا یہاں پہ لفظ صبر استعمال کرتا ہے کہ واصبروا ان الله مع الصابرين. آپ جنگ احد کو دیکھیں گے, جنگ احد میں کیا ہوا ہے؟ قرآن مجید نے چند جنگیں ہیں جو تذکرہ کیا ہے قرآن میں. جنگ بدر کا تذکرہ ہے, جنگ خندق کا تذکرہ ہے, جنگ احد کا تذکرہ ہے, یہ جو ہے جنگ حنین کا تذکرہ ہے. چند جنگیں پیغمبر کی قرآن نے بیان کیا ہے, جنگیں کہانی سنانے کے لیے بیان کیا ہے. کہ نیند نہیں آ رہی ہے, تھوڑا سا قصہ سنا دیں لوگوں کو تاکہ نیند آ جائے. یہ قرآن نے واقعات بیان عبرت کے لیے. بہت میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی, جیتی ہوئی جنگ ہار گئے, جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے. دیکھیے خدا نے وعدہ دیا تھا کہ احد میں تمہیں کامیابی ملے گی, مگر مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گیا. اس کا تذکرہ قرآن کرتا ہے, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. اللہ نے احد میں اپنا وعدہ پورا کر دیا. جب تم دیکھ رہے تھے کہ کفار اس طرح سے قتل ہو رہے تھے کہ تمہیں احساس ہو رہا تھا ہم کی شکست, استحصون بهم حتى اذا فشلتم, یہاں تک کہ تمہیں جو ہے وہاں پر شکست ہوئی. شکست کے اسباب جو قرآن بیان کر رہا ہے, تین اسباب بیان کر رہا ہے. جیتی ہوئی جنگ مسلمان احد میں کیسے ہار گیا, تین اسباب ہیں. پوری کائنات اللہ کی یہ جو ہے اسباب کے تحت چل رہی ہے. معجزے ہر روز نہیں ہوتے ہیں, ہر وقت معجزے نہیں ہوتے ہیں. سسٹم ہے, شب قدر کیا ہے؟ سسٹم ممکن ہوتا ہے آج کے دن. شب قدر یعنی یوں ہی کائنات نہیں چل رہی ہے, اللہ کی حقیقت یوں ہی سارے کام نہیں ہیں. ایک منصوبہ بندی, قدر یعنی یہ جو ہے منصوبہ بندی, یہ جو ہے پلاننگ, آج پلاننگ کی رات ہے. تو کوئی کام اسلام کے اندر یوں ہی نہیں ہوتا. جنگ میں اگر کامیابی ملے گی اس کے بھی اسباب ہیں, ریزن ہیں, اور اگر شکست ملے گی اس کے بھی ریزن یوں ہی نہیں ہے. جب چاہا شکست ہے, جب چاہا کامیاب ہو گئے, نہیں. قرآن تین وجہیں بیان کرتا ہے احد میں کیوں تمہیں یہ جو ہے. پہلی وجہ کیا ہے؟ فشل تم, سستی آ گئی تھی. دوسری وجہ, تنازع تم, تمہارے اختلاف ہونے لگا. پیغمبر نے گھاٹی کے اوپر جن لوگوں کو یہ جو ہے بٹھالا تھا درے کے اوپر کہ دیکھو یہاں کے اوپر تیر انداز ہیں, ہٹنا نہیں. جب وہ دیکھا کفار ہار رہے ہیں, وہاں غنیمت چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو اب ان کے درمیان اختلاف ہونے لگا. کچھ کہنے لگے چلو ہم بھی جا کر کے مال غنیمت لوٹے, کچھ نے کہا نہیں, رسول اللہ کا حکم یہاں سے نہیں ہٹیں گے. ان میں اختلاف ہونے لگا. تنازعتم, سستی آئی پہلے, جب کامیابی کو دیکھ لیا تو سست ہو گئے. اس کے بعد تنازعتم, اختلاف ہو گیا آپس میں, اور اس کے نتیجے میں عصیتم, نافرمانی کر بیٹھے. رسول نے کیا کہا تھا؟ یہاں سے ہٹنا نہیں. تو شکست کے تین اسباب, سستی, اختلاف, نافرمانی, یہ تین اسباب جب کبھی اسلامی سماج میں گھس آئیں گے, اختلافات اب ہوں گے, سستی ہوگی, اور رسول کو خدا کی نافرمانی ہوگی, یقیناً ناکامی, یقیناً شکست سے. بعد دعا کریں, جب قدر میں دعا کرنے سے کچھ نہیں ہو جائے گا. سسٹم بنایا ہے نا خدا نے. آپ شب قدر میں قدر کے خلاف دعا تو نہیں کر سکتے ہیں, شب قدر میں قدر کے خلاف دعا نہیں کر سکتے ہیں. جو سسٹم اللہ نے بنایا, سسٹم یہی ہے کہ اگر آپ کو کامیابی چاہیے سستی مت کریں, کامیابی آپ کو چاہیے اختلاف نہ کریں آپس میں, کامیابی اگر چاہیے اللہ اور رسول کی نافرمانی نہ کریں. ان تین اصولوں کو اگر آپ نے اپنا لیا, کامیابی ہمیشہ آپ کے قدم چومے گی. ان تینوں اسباب کو اپنا کر کے اب خدا سے دعا کیجیے کہ بارے اللہ تیرے کہنے کے مطابق سستی کو ہم نے چھوڑ دیا, تیرے کہنے کے مطابق اختلاف کو ہم نے اتحاد میں تبدیل کر دیا, تیرے کہنے کے مطابق تیرے اور تیرے رسول کے حکم کو ہمیشہ تسلیم کرنے کے تیار ہیں. بارے اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں سرفروز فرما دے. یقیناً کامیابی ہمارے قدم چومے گی. اختلاف ہوتا کیوں ہے؟ عموماً اختلاف کے جو ہیں تین وجہ ہیں, حسد, جہل, اور یہ کہ جب بہت سارے رائے ہو جاتی ہے, بہت سارے راستے سامنے آ جاتے ہیں. جس کیوں عزم جب لے کر کے آپ بیٹھ جائیں گے نا, یہ عزم, یہ عزم, یہ عزم, جب راستے بہت سارے ہو جاتے ہیں یہ تین مقامات وہ ہوتے ہیں، اسباب ہیں جن کی بنا پر قرآن مجید کہتا ہے کہ اختلاف پیش آ جاتا ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ یہ ہے بقرہ آیت نمبر 113، قالت الیہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست الیہود على شيء. یہودی کہتے ہیں عیسائی کچھ نہیں، جنت ہماری یہ سب جہنم میں جائیں گے. عیسائی کہتے ہیں یہودی کیا بیچتے ہیں، جنت ہماری یہ سب جہنم میں جائیں گے. نہ یہودی عیسائیوں کو کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہیں، نہ عیسائی یہ جو ہے یہودیوں کو کچھ ماننے کے لیے تیار ہیں، دونوں ایک دوسرے کے خلاف. وہم یتلون الکتاب، حالانکہ دونوں ہی کتاب کی جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں، توریت کی تلاوت وہ کرتے ہیں، انجیل کی تلاوت وہ کرتے ہیں، اس کے باوجود یہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، ایک دوسرے سے یہ جو ہے نبرد آزما ہیں. یہ لڑائی، یہ جھگڑا، یہ تفرقہ، یہ اختلاف کیوں ہے؟ قرآن کہتا ہے کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہ، اس طرح کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو جاہل ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے. اس اختلاف کا سبب، اس تفرقے کا سبب اگر کوئی چیز ہو جہالت ہے. بہت سارے اختلافات ہمارے دا علمی کے بنا پر ہیں، یہ جو ہے ناواقفیت کے بنا پر ہے، علم کے نہیں ہے. شریعت ہم جانتے نہیں ہیں، مگر شریعت کے بارے میں دار رائے کرنے کا شوق تو ہی ہے. دین سے واقف نہیں ہے، مگر دین کے مسائل میں ٹانگ اڑانے کا شوق ہمیں ہے. اگر دین سے واقفیت ہوتی، اگر دین کو جانتے ہوتے اور اس وقت اظہار رائے کرتے، تو یقیناً اختلاف فکر تو ہو سکتا تھا، مگر نزاع اور جھگڑا نہیں ہوتا. دس مراجع ہیں، ان کے فتاوے مختلف ہو جاتے ہیں، اور جھگڑا کبھی ان کے نہیں ہوتا ہے. وہ ایک دوسرے کی توہین نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کی جو غیبت نہیں کرتے، ایک دوسرے کے خلاف دوسروں کو اکساتے نہیں ہیں، ادھر بھڑکاتے نہیں ہیں. کیوں؟ انہوں نے اپنا فتویٰ دیا علم کی بنیاد کے اوپر، انہوں نے بھی اپنا فتویٰ دیا علم کی بنیاد کے اوپر. تو اختلاف اور تفرقے کا ایک سبب ہے جہالت اور لا علمی. اگر جہالت نہ ہو، علم اگر سماج کے اندر پایا جائے. دوسری چیز جو قرآن مجید اس کا سبب پیش کر سکتا ہے، کرتا ہے، وہ ہے حسد اور ظلم. حسد کی بنا پر چنانچہ ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213، ومختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیاً بینہم. آسمانی کتابوں کے بارے میں جن لوگوں نے اختلاف کیا، کیا وہ جاہل تھے؟ جہالت تو ایک سبب ہے نا. کبھی کبھی علم ہونے کے باوجود اختلاف ہوتا ہے. اختلاف نہیں کیا آسمانی کتابوں کے بارے میں، مگر ان لوگوں نے جنہیں کتاب عطا کی گئی تھی، وہ یہودی وہ عیسائی جن کے درمیان کتاب اللہ کی آئی تھی، من بعد ما جاءتهم البینات، ان کے لیے ساری چیزیں آشکار ہو چکی تھی، دلیلیں آشکار تھی، علم تھا ان کے پاس، وہ جانتے تھے. جاننے کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا. اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ بغیاً بینہم. یہاں پہ اختلاف کی وجہ جہالت نہیں ہے. پہلی آیت میں اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ جہالت. یہ نہ سوچے کہ علم آ جائے گا تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. علم آ جانے کے بعد بھی جھگڑا ہوتا ہے، بلکہ صاحبان علم زیادہ لڑتے ہیں. صاحبان علم جو ہیں وہ زیادہ لڑتے ہیں، جو حلاش ہے اتنا نہ لڑیں جتنا جو ہے صاحبان علم لڑتے ہیں. تو اختلاف کی ایک وجہ جہالت ہے، دوسری وجہ حسد اور ظلم ہے، اپنی حد سے تجاوز کر جانا. تیسرا مسئلہ بولتا ہے کہ جہاں بہت انسان اپنے ایک راستہ معین نہیں کر پاتا ہے، کبھی اس قسم کے چکر میں ہے، کبھی اس قسم کے چکر میں ہے، کبھی اس قسم کے چکر ہے، فلاں یہ کہتے ہیں، دیکھا یہ کہتے ہیں. ارے اللہ نے آپ لوگ خیرات اصول کچھ ہمیں دیے، اور اصول کی روشنی میں ایک راستے کو اپنے ہم اپنا لیں. اہدنا الصراط المستقیم. جب دس راستوں کے چکر میں پڑے رہیں گے کہ آج اس قسم کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، کل اس قسم کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، آج انٹرنیٹ پر کوئی اور چیز پڑھ لیا تو اس کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں، ایک اصول تو بنا لیجیے، ایک ضابطہ تو بنا لیجیے. آپ نے اب خدا کو مان لیا، پیغمبر کو تسلیم کر لیا دلیلوں کے ذریعے، آئمہ کو مان لیا دلیلوں. اب یہ دیکھیے کہ امام کیا کہتے ہیں، نقشے یہ کہتا ہے، فرائیڈ یہ کیا کر رہا ہے، کہا کرے نقشے، کہا کرے فرائیڈ. ہم نے امام کو معصوم مان لیا، اللہ کا نمائندہ مان لیا، اس بات کو تسلیم کر چکے کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہتے ہیں. اب یہ وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، اس میں خام خواہ الجھنے کے نتیجے میں سوائے اس کے کہ سماج میں اختلاف کے علاوہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. راستے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قرآن کہتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 153، قرآن کہتا ہے کہ یہ ہمارا سیدھا راستہ ہے، ہم نے تمہیں بتا دیا کہ تمہیں زندگی میں کیا کرنا ہے. ہاں اگر ہم نے تمہیں زندگی میں نہ بتایا ہوتا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، اسلام نے کسی کو اندھیرے میں تو رکھا نہیں نا ہے، زندگی کا کوئی ایسا موڑ نہیں ہے پیدائش سے لے کر کے قبر تک، پیدائش سے پہلے سے، پیدائش سے لے کر کے موت تک، گود سے گور تک، کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جہاں اسلام میں تعلیمات پیش نہ کیا ہو. اذنوں کے چکر میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فلاں یہ کہتا ہے، ڈھکا وہ کہتا ہے، اپنا نظریہ وہ ٹھیک ہے، آپ جان لینا دوسروں کے افکار کو برا نہیں ہے، لیکن ہم نے ایک راستہ مشخص کر لیا، معین کر لیا. ہم بیمار ہیں، علاج کرانا چاہتے ہیں، نیو جرسی میں آئے، ہم نے پوچھ لیا سب سے اچھا ڈاکٹر کون ہے، سب سے اچھا ڈاکٹر، سب سے مخلص ڈاکٹر معین ہو گیا. اب اس کے بعد آئے بات ہے نا کہ آپ بیٹھیں گے تو 10 آدمی 10 رائے کی رائے دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی، جو ڈاکٹر نہیں بلکہ ڈاکٹر اکثر چپ رہتے ہیں. میں اپنے بھائی سے یہی میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے مجتہد خاموش بیٹھا ہے، لوگ اپنی اپنی رائے پیش کیے جا رہے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے نا کہ مجتہد کو چپ ہو جانا پڑتا ہے. جب ڈاکٹر آتا ہے دیکھتا ہے کہ 50 آدمی جن کو یہ جو ہے میڈیکل سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ربط نہیں ہے، اور ہر ایک اپنی رائے دے رہے ہیں، تو بیچارہ خاموشی میں ہی اپنی آپ ہی ہے. یہ خاموشی رہنا زیادہ بہتر ہے ان کی آگے، ہم کیا بولے، بھینس کے آگے بین بجائے بھینس کھڑی پکڑائے والی بات ہو جائے گی، اب درمیان میں ہم کیا بولے، نقار خانے میں توتی کی آواز، نقار خانے میں توتی کی آواز کیا کریں گے بول کر، تو بیچارہ چپ ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ صراط مستقیم فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. یہ جو راستہ تمہیں میں دکھا رہا ہوں، میں جو خدا مان چکے نا، ہمیں نہیں مانا ہے جن لوگوں نے خدا، ان سے خطاب نہیں ہو رہا ہے، خطاب تو ان سے ہے جو اللہ کو اپنا خالق، اپنا رازق، اپنا پروردگار مان چکے ہیں، ان سے خطاب ہو رہا ہے. یہ راستہ جو ہم نے پیش کیا، یہ ہمارا راستہ، میرا راستہ جو ہے، اس کا ہی اتباع کرو. ولا تتبعوا السبل، مختلف راستوں کے مختلف اذموں کے چکر میں نہ پڑو کہ فلاں کیا کہتے ہیں، بیٹا کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں. اگر تم نے ایسا کیا تو نتیجہ کیا ہوگا، تفرقوا بكم عن سبيله، تو پھر تم جو ہے اس کے راستے سے بھٹک جاؤ گے، تمہارے درمیان اختلافات پیدا ہو جائیں گے. بہرحال اسلام شدت کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف کو تو منع کرتا ہے، لیکن ہو جاتا ہے کبھی کبھی اختلاف، ہو گیا شدت اختلاف کے نتیجے میں جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، اسلحے نکل آئے، خون بہنے لگے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کاٹنے لگا، ایک مومن دوسرے مومن کا گلا کاٹنے لگا. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں کے دو گروپ ایک دوسرے سے نبرد آزما ہو جائیں، ایک دوسرے سے جنگ کرنے لگیں، قتال کرنے لگے، اسلحے لے کر کے میدان میں آ جائیں، تو دوسرے مومنوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ دوسرے مومنوں کی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ یا دوسرے مومنوں کی ذمہ داری ہے کہ خاموش تماشا ہی بنے دیکھتے ہیں، یا جلدی بتیر ڈالتے ہیں اور آپ اختلافات کی یہ جو ہے بھڑکا دیں؟ قرآن کہتا ہے ایسے موقع پر مومنوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ فَأَصْلِحُوا، ایسے موقع پر تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ان کے درمیان جو ہے وہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دونوں یہ جو ہے افراد کے درمیان، یا دونوں خاندانوں کے درمیان، دونوں یہ جو ہے گروپوں کے درمیان، دونوں ملکوں کے درمیان تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم صلح کرا دو. لیکن اگر فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، گئے سلو کرانے کے لیے، ایک تو تیار ہو گیا، دوسرا ماننے کو تیار نہیں، دوسرا ماننے کو تیار نہیں ہے، دونوں ماننے کو تیار نہیں، سرکشی اترے ہوئے ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہے، ہم سلو نہیں کریں گے، ہم تو لڑیں گے. پر عام طور سے دو میں سے ایک تو تیار ہو جاتا ہے، جو کمزور پڑنے لگتا ہے وہ تیار ہو جاتا ہے، اور جو طاقتور ہوتے ہیں وہ طاقت کے نشے میں مارنے ماننے کو تیار نہیں ہوتے. آپ کیا کریں، گھر جا کے بیٹھ جائیں کہ بھائی ہم نے تو اپنا کام کر دیا، گئے تو تھے کہنے کے لیے، نہیں مانا انہوں نے، کیا کر سکتے ہیں، لڑتے تو لڑنے دو، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے. نہیں، اب وہاں پر ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فقاتل الذي تبغي، تب تمہاری ذمہ داری ہے تم اسلحہ نکالو. ابھی تک تم کو اسلحہ نکالنے سے روک رہے تھے، صلح کل، اسلام میں جنگ نہیں ہے، خونریزی نہیں ہے، جھگڑا مت کرو، لڑائی نہ کرو، صلح کرو. اب یہاں خود ہی کیا کہا جا رہا ہے، فقاتلو، اب تمہاری ذمہ داری گھر نہ بیٹھو، نصیحت کر دینا کافی نہیں ہے. اگر نصیحت نہیں مانا انہوں نے، سرکشی پہ تلے ہوئے ہیں، جارحیت سے کام لے رہے ہیں، صلح پہ تیار نہیں ہیں، فقاتلو، کس سے لڑو؟ التی تبغی، جو جارحیت کر رہا ہے، جو یہ جو ہے زیادتی کر رہا ہے، بغاوت پہ جو اترا ہوا ہے، اس سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم جنگ کرو. دیکھیے یہاں پر اس آیت میں، آیت نمبر 9 میں دو جگہ پر اسلحو ہے، ایک جگہ پر کیا ہے، دو جگہ کے اوپر صلح کرانے کا حکم ہے، ایک جگہ کے اوپر جنگ کرنے کا حکم ہے. وہی طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما، صلح کرا دو. وَإِن فَإِن بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر ایک دوسرے پر جارحیت کر رہا ہے، فَقَاتِلُوا، اب تم جنگ کرو. ایک صلح ہو گئی اور ایک جنگ ہو گئی، کب تک؟ حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کے حکم کو ماننے کو تیار ہو جائے. فَإِن فَاءَتْ، اگر تیار ہو گیا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، پھر صلح کرا دو. دو صلح ہے، شروع میں صلح، بعد میں صلح، بیچ میں ایک جنگ، بیچ میں ایک جنگ ہے. یعنی اسلام نہ جنگ کا دین ہے نہ صلح کا دین ہے، اسلام میں صلح بھی ہے اور اسلام میں جنگ بھی ہے. صلح اپنے مقام پر، جنگ اپنے مقام پر. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اسلام تو خون بہانے کے مخالف ہے، مخالف ہے اپنے مقام پر، لیکن جہاں ضرورت پڑے گی وہاں پہ خون بہایا بھی جائے گا. اگر اسلام کا واقعاً تعارف کرانا، تو یہ نہ کہیں کہ اسلام صلح کا دین ہے، امن کا، یقیناً ہے. آپ بتائیں کہ اسلام صلح کا دین ہے کہاں پر اور جنگ کا دین ہے کہاں پر. خونریزی کا قائل ہے اسلام، خونریزی کا خلاف نہیں ہے، مخالف نہیں ہے. کیا آپ تقریروں میں کہتے رہے اسلام کو دین ہے یہ حصول ہے، اس کے بعد وہ چار نمونے لا کر کے پیش کرتے پیغمبر کے زمانے کے، آپ کا سر جھکا ہوا، آپ کیا کریں، پھنس گئے آپ کو، اب تو پھنس گئے. ہم تو کہہ رہے تھے کہ اسلام جو ہے امن کا دین ہے، صلح کا دین ہے. نہیں، آپ پورا تعارف کرائیں نا اسلام کا، جو ہے اسلام. اسلام وہ ہے جو اللہ نے بنا کے بھیجا ہے، وہ نہیں ہے جو آپ چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں تو آپ پسند کر رہے ہیں کہ آپ کے بنائے ہوئے خانے میں اسلام فٹ ہو جائے. آپ کے بنائے ہوئے خانے میں اسلام فٹ نہیں ہو سکتا ہے. آپ کے بنائے ہوئے خانے میں جو چیز فٹ ہوگی، وہ آپ کی اپنی فکر ہوگی، وہ اسلام نہیں ہو سکتا ہے. اسلام ایک جامع دین ہے، ضرورت بشر کی جتنی چیزیں ہیں سب اسلام میں ہیں. کہیں کہیں پر انسان کے لیے جنگ کی ضرورت پیش آ ہی جاتی ہے، جس طرح سے ایک ڈاکٹر کو آپریشن کرنا ہی پڑتا ہے، سرجری سے آپ انکار تو نہیں کر سکتے ہیں. سرجری ہے مگر خامخواہ سرجری نہیں ہے، بلا وجہ سرجری نہیں ہے. جہاں سرجری کی ضرورت ہے، اس ضرورت اگر آپ آشکار کر دیں، بتا دیں لوگوں کو، کوئی مشکل بھی نہیں آئے گی. اسلام میں آپ دیکھیں جتنے بھی احکام ہیں اسلام کے، اسلام میں حاجی جاتا ہے حج کرنے کے لیے، حج کرنے حاجی جاتا ہے، اور 9 ذی الحجہ کو یا 8 ذی الحجہ کو کیا کریں گے، اپنے سارے کپڑے اتار کر کے کفن پہن لیا، حیران، کفن ہی تو ہے نا. اس کے بعد عرفات کے میدان میں کیا کرتے ہیں، دعا، مناجات، گریا، زاری، آنسو، الہی العاف، استغفار، یہ سب تو ہوتا ہے نا. شب عید کیا کرتے ہیں، 9 ذی الحجہ کا دن یہ جو ہے گزر جانے کے بعد، یہ جو ہے مشعر میں کیا کرتے ہیں، رات بھر دعا، ذکر، تسبیح، استغفار، عشق، نالا. اتنا ہی اگر کوئی دیکھے کہ اسلام کیا ہے، دعا، مناجات، عشق، استغفار، گریے کا دن. لیکن دوسرا دن جب آتا ہے، یہی حاجی جس کے ہاتھ میں تسبیح تھا، اس کے ہاتھ میں کنکریاں، ابھی کنکریاں نہیں کھڑا ہوا، شیطان گھما رہا ہے، ہم تو شریف آدمی رہے بھائی، ہم تو سمجھتے تھے تمہارا کام فقط دعا کرنا ہے، واقعاً کوئی 9 کی صبح سے لے کر کے رات تک کوئی دیکھے، اچھا یہ ایک مظلوم سی قوم ہے جو فقط تسبیح ہاتھوں میں لیے رو رہی ہے، آنسو جاری ہیں، اللہ سے دعا کر رہی ہے، مناجات، یہی دین ہے بس. ادھر دیکھا تو ہاتھ پتھر، اور تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ چھری. تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ میں چھری آ جاتی ہے نا، اب جانور کیا کرنا ہے،
वो करवा रहे हैं ना, मजबूरी है, कोई आप इस तरह से दिखा कर दे, वरना काम तो आपका है ना, ड्यूटी आपकी है, ये जो नियाबत होती है ना भाई, नियाबत होती है आपकी तरफ से फलाने दिफा कर दिया, करना तो आप ही को दिफा है। एक हाथ में तस्बीह है, दूसरे हाथ में छुरी है, ये जो मफाती एक हाथ में है, दूसरे हाथ में छुरी है। लेकिन हरेक का वक्त है, हरेक की का टाइम है, हरेक का मौका है, दुआ के मौके पर दुआ और जिहाद के मौके पर जिहाद। नहीं कह सकते इस्लाम फकत दुआ का दीन है, जहां जरूरत पड़ेगी वहां के ऊपर छुरियां भी चलाने के लिए इस्लाम का हुक्म है, तैयार रहे इस बात के लिए। आप देखिए, आप ये जो है नमाज पढ़ते हैं, नमाज में सूरह हम तो जरूरी है ना, हर रकात में 6 से 8 मरतबा अल्लाह को रहमान और रहीम के नाम से याद करते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, 2 दफा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर रहमानिर रहीम, तो हर सूरह हम्द में 4 आ गया। उसके बाद दूसरा सूरह पढ़ेंगे कम से कम 2 दफा तो वहां भी आ गया, तो 6 मरतबा, 4 मरतबा यहाँ, 6 हर रकात में 6 मरतबा अल्लाह को रहमान और रहीम के नाम से याद करते हैं। अल्लाह सिर्फ रहमान और रहीम है, गजब नहीं भाई, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, خدا وہ بھی ہے جو کچھ لوگوں پر غضب نازل کرتا ہے, خدا رحمان و رحیم بھی ہے اور خدا عذاب نازل کرنے والا قہار بھی ہے, دونوں صفات خدا کے اندر پائی جاتی ہے, رحمانیت بھی ہے۔ ہم آئے صرف خدا کی رحمانیت کو آپ پیش کریں۔ ایک صاحب تھے جو ہمیشہ گناہوں میں جو ہے غلط رہا کرتے ہیں, خدا غفار الذنوب ہے, خدا یہ ہے, خدا رحمان و رحیم ہے, ان کے دوسرے ساتھی تھے, خدا ہے خدا ہی, قہار بھی خدا ہی ہے, کوئی اور نہیں ہے, جہاں وہ غفار ہے وہیں وہ قہار بھی ہے, قہاریت بھی ضروری ہے اور غفاریت بھی ضروری ہے, غفاریت نہ ہوتی تو انسان مایوس ہو جاتا اپنے گناہوں سے, اس کی اصلاح کا امکان نہیں رہ جاتا, اور اگر قہاریت نہ ہوتی پھر بھی انسان جو ہے راہ راست پہ نہ آتا, راہ راست پہ انسان کو لانے کے لیے غفاریت بھی ضروری ہے اور قہاریت بھی ضروری ہے, دونوں چیز جو ہے آپ کو ایک ساتھ ہونا ضروری ہے۔ ایک جگہ پہ کہا جاتا ہے اصلاح کرو, دوسری جگہ پر ہے تمہارا بدن نرم نرم گوشت بھی ہے اور سخت سخت ہڈی بھی ہے نا, تو نرمی بھی ہے اور سختی بھی ہے, آنکھوں کی جو ہے نرمی بھی ضروری ہے اور پیر کی سختی بھی ضروری ہے, اگر پیر بھی آنکھی کی طرح نرم ہوتا تو کام چل پاتا, کام جو ہے وہ نہیں چل سکتا تھا, نرمی کے مقام پہ نرمی اور سختی کے مقام کے اوپر سختی کرنا ضروری ہے۔ ایک پتھر وہ ہے ادھر مکے کے اندر جس کے گرد گرد چکر لگاتے اس کو چونتے ہیں, کھانے کباب پتھر ہی سے بنا تو ہے نا, پتھر یہ بھی ہے, اور ایک پتھر وہ ہے جسے پتھر مارتے ہیں, ایک پتھر وہ بھی ہے, یہ منا میں جا کر کے پتھر کو مارتے ہیں نا شیطان, جسے کہتے ہیں وہاں کیا ہے, ایک پلر تھا پہلے, اب تو انہوں نے بغدا پوری دیوار بنا دی ہے, ایک کو چومتے ہیں دوسرے کو پتھر مارتے ہیں, اور کبھی کبھی کہتے ہیں پتھر کو لگتا ہے, پتھر کو پتھر سے کیا تکلیف پہنچے گی, خامخواہ مارتے ہیں پتھر, ہمیشہ مارا نہیں آتا ہے تکلیف پہنچانے کے لیے, کبھی کبھی یہ جو ہے نفرت کا اظہار کرنے کے لیے مارتے ہیں, یہ بڑے بڑے لیڈران جو ہوتے ہیں یہ جو ہے بلٹ پروف گاڑیوں میں جا رہے ہیں بیٹھے ہوئے لوگ, جو ہے وہ ٹماٹر مارتے ہیں, انڈا مارتے ہیں, لگے گا ان کو گولی مارے تو لگے گی نہیں, تو ٹماٹر کہاں لگے گا, انڈا کہاں لگے گا, ٹماٹر مارتے ہیں ٹماٹر لگتا نہیں ان کو, انڈا مارتے ہیں تو انڈے سے تکلیف نہیں ہوتی ہے, لیکن یہ ٹماٹر اور یہ انڈا جو مارتے ہیں اپنی نفرت کا اظہار ہے, براہت کا اظہار ہے, کنکر مارتے ہیں وہاں شیطان کو لگ نہیں رہا ہے, باپ کہ کیا پاگل بنا ہے, پاگل بنا نہیں ہے, یہ دانشمندی اور عقل مندی ہے جو ساری دنیا انجام جسے دیتی ہے, شکلیں بدلی ہوئی ہوتی ہے, اپنی براہت اور اس نفرت کا اظہار ہم کرتے ہیں۔ اگر دو مومنوں میں جنگ ہو گئی, ایک مومن تیسرے مومن کی ذمہ داری ہے دونوں کے درمیان میں جو ہے صلح کرا دینا, اور اگر وہ صلح کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے, بغاوت اگر کر رہا ہے تو باغی کے مقابلے میں کیا کرنا ہے, خاموش رہنا ہے, اس کو حق ہے کہ اپنی طاقت کی دہشت پھیلاتا رہے, دہشت گردی کا حق ہے اسے, اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے, ٹیرورزم اسلام میں نہیں ہے, واقعی معنی میں دہشت گردی نہیں ہے, کوئی بھی دہشت پھیلائے، دہشت پھیلانے کا حق نہیں ہے. ایک شخص ہے بندوق لے کر کے آ جاتا، تب تڑ تڑ بار گولی چل، کسی کو مار نہیں رہا ہے، فقط خوف پھیلا دیا اس نے. اس کو فقہ میں کہتے ہیں یہ جو ہے مفسد فی الارض، کسی گولی ماری نہیں ہے، فقط خوف پھیلایا ہے. صرف بندوق لے کر گیا، اسلحہ لے کر کے آ گیا، لوگوں میں خوف پھیلا دیا ہے. ڈرا نہیں تو ہے نا، دہشت پھیلا دیا ہے. فقہی اصطلاح میں ایسے دہشت گرد کو یہ جو ہے مفسد فی الارض کہتے ہیں، اور اس کی سزا ہے موت کی سزا ہے. قتل کیے بغیر موت کی سزا ہے. اس نے کسی کو چاقو نہیں مارا ہے، گولی کسی کو نہیں مارا ہے، صرف خوف پھیلا دیا ہے. توجہ کریں، صرف دہشت پھیلا دیا ہے. دہشت گرد کسے کہتے ہیں؟ ٹیرورسٹ کسے کہتے ہیں؟ جو خوف پھیلا کے صرف کہتے ہیں نا، صرف قتل کر دینا یہ جو ہے دہشت گردی تو نہیں ہے. قتل ہوا کرتے ہیں، جھگڑا ہو گیا کسی، کسی نے کسی کو جو ہے مار دیا، اسے یہ جو ہے دہشت گرد کہا جاتا ہے. ٹیرورسٹ کہتے ہیں اسے، نہیں نا کہتے ہیں. ٹیرورسٹ یعنی سماج میں جو خوف پھیلا دے، جو دہشت پھیلا دے سماج میں، اسے کہتے ہیں ٹیرورسٹ. ٹیرورسٹ کو اسلام یہ جو ہے مفسد فی الارض کہتا ہے، اور مفسد فی الارض کی سزا اسلام کے اندر قتل ہے، موت کی سزا ہے اس کے لیے، دہشت گرد کے لیے. قرآن کی آیت سنیں، یہ جو ہے دہشت گردی والی آیت، ٹیرورسٹ کے خلاف، ٹیرورزم کے خلاف جو قرآن کی آیت ہے وہ سنیں. سورہ احزاب آیت 60, 61, 62، تین آیتیں ہیں. ان تینوں کا تعلق یہ جو ہے وہ دہشت گردی سے ہے، ٹیرورزم سے ہے. کس طرح سے دہشت پھیلانے والوں کو اسلام سزا دینے کا اعلان کرتا ہے. پیغمبر کو خطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے، یہ جو ہے منافقین کا تذکرہ پہلے اس کے بعد ہے، المرجفون فی المدینہ. مرجف اسے کہتے ہیں جو جھوٹی افواہ کے ذریعے سے دہشت پھیلاتے ہیں. کل حملہ کریں گے تمہارے اوپر، فلاں بم سے حملہ کریں گے، تمہارا پورا ملک تباہ کر دیں گے. حملہ کریں گے تو اس کی سزا بعد میں ہے، یہ کہنے کی سزا ہے. اس میں خوف پھیلا رہے ہو، دہشت پھیلا رہے ہو، ڈرا رہے ہو لوگوں کو، دھوس میں لے رہے ہو بے گناہوں کو. حملہ ہونے والا ہے، حملہ کرنے والے، کل حملہ، پرسوں حملہ، جہاز چلا، بیڑا چلا، فنا، یہ کیا ہے؟ ہوا ہوایا کچھ نہیں ہے، دہشت تو پھیلائی جا رہی ہے نا. البتہ باغوں کے دل میں دہشت پھیل جاتی ہے، باغ نہیں ڈرتی، وہ بات الگ ہے. لیکن ان کی کوشش کیا ہے؟ دہشت پھیلانا. پیغمبر کے زمانے میں کچھ تھے جو جھوٹی افواہوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر دہشت پھیلاتے تھے. المرجفون فی المدینہ، جو لوگ مومنوں کے درمیان شہر میں جو ہے دہشت پھیلا رہے ہیں، لنغرینک بہم، ہم انہیں آپ کے ذریعے سے کھدیڑ دیں گے، آپ کو ان کے اوپر تسلط دے دیں گے. ثم لا یجاورونک الا قلیلا، چار دنوں کے بعد ہے جو دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ چار دن کے بعد ایک دھمکیاں دے رہے ہیں. انشاءاللہ زمانہ وہ آئے گا کہ آپ کا ان کے اوپر قبضہ ہو جائے گا اور آپ ان کو یہ چھوڑ کے بھاگیں گے، شہر چھوڑ کے بھاگیں گے. لا یجاورونک الا قلیلا، چند دنوں کی بات ہے جو مدینے میں ٹہل رہے ہیں، ہنگامے کر رہے ہیں، افواہیں پھیلا رہے ہیں. لا نغرینک بہم ثم لا یجاورونک الا قلیلا ملعونین، یہ دہشت گرد ملعون ہیں، جھوٹی افواہوں کے ذریعے سے خوف پھیلا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں لوگوں کو، دھمکا رہے ہیں لوگوں کو، مرعوب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ملعونین، یہ ملعون ہیں. اینما وجدوا اخذوا، آنے دیجئے وہ زمانہ جب یہ بھاگیں گے شہر چھوڑ کے، ان کو بھاگنے نہیں دیں گے، ان کا پیچھا کریں گے. اینما وجدوا اخذوا، جہاں یہ ملیں گے پکڑے جائیں گے. وقتلوا تقتیلا، اور یہ گھر بری طرح مارے جائیں گے. کون مارے جائیں گے؟ جرم ہے ان کا، کسی کو مارا ہے، قتل کیا ہے، کسی کا خون بہایا، کسی کچھ نہیں کیا ہے، جھوٹی افواہوں کے ذریعے سے لوگوں کو دہشت زدہ کیا. جب افواہوں کے ذریعے سے اگر کوئی دہشت زدہ کر دے، اس کی سزا یہ ہے. اور اگر واقعا کہیں کوئی حملہ کر کے دہشت زدہ کر دے، تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ اسلام باقی سرکش اور دہشت گرد کو چھوڑتا نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ان کو چھوڑ دینا نہیں ہے. اس کے بعد قرآن کہتا ہے سنت اللہ فی الذین خلو من قبل, یہ جو قانون بیان کر رہے ہیں تو اسلام کا خاص قانون نہیں ہے, پہلے ادیان میں بھی تھا, پہلے کے قوموں میں یہ چیز پائی جاتی تھی, اور یہ کوئی عارضی اور وقتی قانون نہیں ہے. جب کہیں جی تو قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا, آپ کے حالات تو بدل چکے ہیں, اب نیا زمانہ ہے, نیا دور ہے, نئی ٹیکنالوجی ہے, آپ کا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ لن تجد بسنت اللہ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل, یہ خدا کا قانون پہلی قوموں میں بھی تھا, پیغمبر کے زمانے میں بھی تھا, اور پیغمبر یہ قیامت تک باقی رہے گا. لن تجدوا لسنت اللہ تبدیلا, پوری آیت ہے سورہ احزاب کی, خدا کا قانون تبدیل نہیں ہوتا ہے. گفتگو کو میں سمیٹوں اپنے, کیونکہ اعمال کا سلسلہ شروع ہونا ہے, 2-4 منٹ وقت اور لوں گا بس. تو مومنوں کی ذمہ داری کیا بنی؟ وہی طائفتان من المؤمنین اقتتلوا, اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ فاصلحوا بینہما, ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان صلح کرا دیں. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, اگر کوئی گروہ جو ہے سرکشی پر تلائے, اب ہماری جنگ ذمہ داری کیا ہے؟ فَقْتُلُوا فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ, اس سے جنگ کرو جو سرکشی کر رہا ہے. کب تک جنگ کرنا ہے؟ یہاں تک کہ حکم خدا کی طرف واپس آ جائے. فَإِن فَاءَتْ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ, جب وہ پلٹ آیا فاصلحوا بینہما بالقسط, اس کو بعد میں واضح کروں گا. اتنے ہی تھا, ایک لمحہ فکریہ. خب یہ خطاب ہم سے ہے یا نہیں ہے؟ یہ آیت یہ جو ہے منسوخ ہو گئی ہے یا باقی ہے؟ آیت تو باقی ہے نا, جیسے یہ جو ہے نماز والی آیت باقی ہے یہ بھی باقی ہے, جیسے یہ جو ہے روزے والی آیت باقی ہے یہ بھی باقی ہے, جیسے حج کی آیت باقی یہ بھی باقی ہے. ذمہ داری کیا ہے؟ جہاں کہیں جنگ ہو, گھر میں ہو, باہر ہو, دو شخص لڑیں, دو خاندان لڑیں, دو ملک لڑ جائیں, ہماری ذمہ داری؟ خدا کی قسم بتائیے کیا اس آیت ہم لوگ عمل کر سکتے ہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں یہ عصر غیبت امام زمانہ میں حکومت اسلامی قائم کرنا ولایت فقیہ قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں. آپ اس آیت پر عمل اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ولایت فقیہ آج قائم نہ ہو جائے, جب تک اسلامی حکومت, کیونکہ اس آیت پر آپ فردی طور پہ عمل نہیں کر سکتے ہیں. آپ فردی طور پر عمل کر سکتے ہیں, ارے دو خاندان دو قوم کو روکنا تو دور کی بات ہے. اگر دو لوگ آپس میں چاقو لیے کھڑے ہیں اور نہیں مانا تو کہ آپ چاقو لے کے آ سکتے ہیں میدان میں؟ ناممکن ہے. ایک سسٹم جب تک آپ قائم نہ کر لیں اپنا, ایک حکومت جب تک آپ اپنی اس طرح کی قائم نہ کر لیں, ایک ولایت جب تک اس طرح کی قائم نہ ہو جائے, تب تک اس پر عمل کرنا ناممکن ہے. دیکھیے یہ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے واجب اور ایک ہوتا ہے یہ جو ہے مقدمہ واجب. مثال دوں میں آپ پر, حج واجب ہے, پاسپورٹ بنانا بھی واجب ہے. کسی آیت میں لکھا ہے کہ پاسپورٹ بنواؤ, ٹکٹ خریدو؟ نہیں نا, تو ٹھیک ہے ہم نہ پاسپورٹ بنوائیں گے نہ ٹکٹ خریدیں گے, حج ہو جائے گا؟ حج نہیں ہوا, یہ جو ہے گنہگار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نہیں سر, ہم تو گنہگار نہیں ہوئے, اس لیے کہ کہا تھا حج کرو, اور جب مکے پہنچ جائیں گے تو حج کر لیں گے, ہم تو مکے پہنچے ہی نہیں. ہر آدمی یہ کہے گا کہ جب آپ کو کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے تو جو جو چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں ان کو بھی فراہم کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. نماز پڑھنا ہے, نماز بغیر وضو نہیں ہو سکتی ہے, اور وضو بغیر پانی کے نہیں ہو سکتا, تو پانی کا فراہم کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ پانی کا فراہم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, جائیں پانی کو فراہم کریں, کوشش کریں, نہ ملا بات الگ ہے, معاف ہو جائیں گے, نہ ملا تو معاف ہو جائیں گے. لیکن جب تک آپ میں دم میں دم ہے, پیسہ جیب میں ہے, آپ پر واجب ہے نا, ایک ڈالر کا پانی ملے تو خریدیں گے, 5 کا ملے تو خریدیں گے, 10 کا ملے تو خریدیں گے, 100, 1000, 1,00,000, 1,00,000, جب تک جیب میں پیسہ ہے. پیسہ ختم ہو گیا تو بات الگ ہے, واجب ہے کہ نہیں ہے خریدنا؟ کیوں؟ قرآن نے کس چیز کا حکم دیا؟ پانی خریدنے کا حکم دیا؟ نہیں, نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. لیکن نماز موقوف ہے اس پانی کے اوپر, تو پانی کا فراہم کرنا بھی واجب ہے. قرآن ہمیں حکم دیتا ہے جب دو لوگوں میں جھگڑا ہو جائے تمہاری ذمہ داری ہے ان کو روکو, اور اگر وہ نہ رکے تو تم باغی سے جنگ کرو. باغی سے جنگ کرنے کا حکم ہے, اور باغی سے جنگ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہمارے پاس ایک ایسا نظام، ایک ایسا سسٹم قائم نہ ہو جائے تو گویا اس نظام اور سسٹم کو قائم کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. کہاں ہے ولایت فقیہ؟ کہاں ہے اسلامی حکومت؟ قرآن نہیں، یہ ہے اسلامی حکومت قرآن، یہ ہے ولایت فقیہ. قرآن کے اندر جو ہے موجود ہے. ختم کرو اپنی گفتگو کو. شب قدر ہے آج، آج شب قدر ہے. آج یہ جو ہے منصوبہ بندی کی شب ہے. جس شب اللہ نے قرآن کو نازل کیا، قرآن کیا تھا؟ قرآن وسیلہ ہے دنیا اور آخرت میں ہمیں یہ جو ہے سرخرو کرنے. انسان بننے کا ذریعہ ہے قرآن، قرآن کے ذریعے ہم انسان بنے. کیونکہ اللہ نے ہمیں انسان بنا کے نہیں بھیجا ہے، انسان کی شکل دی ہے، صلاحیت دے کر کے بھیج دیا ہے. صلاحیت دے کے بھیجا ہے کہ ہم چاہیں تو اپنے کو انسان بنا لیں، چاہیں تو جانور بنا لیں، چاہیں تو جانور سے بہتر بن جائیں، فرشتوں سے افضل بھی بن سکتے ہیں. اور وہ صرف یہ جو ہے دعاؤں کے ذریعے نہیں بن جائیں گے. ایک سسٹم ہے پورا، نظام ہے پورا، اسی نظام کا حصہ ہے قرآن. قرآن کاہے کے لیے آیا ہے؟ ہماری صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے آیا ہے. انسان اشرف المخلوقات بننے کی جو صلاحیت ہمارے اندر اللہ نے رکھی ہے، اس کو پروان چڑھنے کے لیے آیا ہے. آج کے شب میں جو قرآن نازل ہوا، اس کی بنا پر اس شب کو فضیلت اتنی مل گئی کہ یہ شب ہزار مہینوں سے بہتر ہے. ہزار یعنی تقریباً 30,000 گنا اس رات کی فضیلت بڑھ گئی. ایک مہینے میں 30 دن ہو گئے نا، تو 30,000 راتوں سے. اس رات میں اگر ایک رکعت نماز اگر ہم پڑھ لیتے ہیں، یعنی گویا ہم نے 30,000 رکعت نماز پڑھی ہے. ایک ڈالر اگر راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، گویا 30,000 ڈالر ہم نے خرچ کیا ہے. انسان جو عقل مند ہوتا ہے نا، ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. سال بھر میں ہمیں جتنا انفاق کرنا ہے، جتنا ہمیں سال بھر میں انفاق کرنا، اس کی نیت آج ہی کی شرط پورا کر لیں، آج ہی کی شرط اس کی نیت کر لیں. انسان جو عقل مند ہوتے ہیں نا، بزنس فقط دنیا میں نہیں ہوتا، آخرت سے بھی کاروبار ہوتا ہے. بزنس وہاں کا بھی ہوتا ہے نا. ہوشیار بزنس مین انویسٹ کرتا ہے موقع دیکھ کر کے، کس وقت سرمایہ لگانا ہے، سرمایہ کاری کس ٹائم پر، مناسب موقع پر انویسٹ کیا جاتا ہے، اس میں فائدہ ہوتا ہے نا. بہترین موقع ہے انویسٹ کرنے کا. یہ شب شب استغفار ہے، شب دعا ہے، مغفرت کی شب ہے. مغفرت یوں ہی نہیں مل جاتی، اس کے لیے اسباب ہیں. خدا کہتا ہے کہ تم ہم سے اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہو نا، اپنے اندر یہی حوصلہ تم بھی پیدا کرو، اپنے اندر یہی حوصلہ تم بھی پیدا کرو. تم نے ہمارا گناہ کیا، کچھ لوگوں نے تمہارا گناہ کیا، کچھ لوگوں نے تمہارا گناہ کیا، تمہارا دل دکھایا ہے، تمہاری غیبت کی ہے، تم پہ تہمت لگایا ہے، تمہیں پریشان کیا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں معاف کر دیں، معاف کر دو. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. لوگوں کے خطاؤں کو معاف کر دو، چشم پوشی کرو، گویا کچھ ہوئی نہیں. عف و صرف کا فرق یہ، عف ٹھیک ہے آپ نے گالی دیا، جائیے میں نے معاف کیا آپ کو، یہ عفو ہے. صرف گویا آپ نے گالی دی ہی نہیں ہے، گویا گالی آپ نے دی ہی نہیں ہے. فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، عف و صرف سے کام دو. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، مغفرت کر تمہاری ہو جائے؟ ہمیں انسان بنانے کے لیے اس شب میں مختلف دعائیں ہمیں تعلیم کی گئیں. رسم ہمارے یہاں آئے کہ وہ 6 دن کی نماز پڑھ لیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کسی سے معافی مانگنے جاتے ہیں، کچھ تو معاف آثار پیدا ہو جائے ہمارے اندر، کہ نظر آئے کہ ہم شرمندہ ہیں، پشیمان ہیں، تبھی تو معاف کرنے والا معاف کرے گا. ہم نے کسی کو ستایا ہے، ہاں ہاں بھائی معاف کرنا یار، ہو گیا تو بس، کون معاف کرے گا ایسے، کون معاف کرے گا ایسے. اکثر چکائے ہوئے ہیں، منہ اترا ہوا ہے، گلدستہ پھول کا لے کر کے آئے ہوئے ہیں، لا کر پیش کر رہے ہیں، بھائی مجھے معاف کر دیجیے. امکان ہے کہ وہ دل اس کا پسیر جائے اور معاف کر دے. چھ دن کی نماز پہلے پڑھ لیتے ہیں کاہے کے لیے؟ خدایا یہ بھائی جو ہے پھول والا جو ہے گلدستہ ہے نا, پھول کا گلدستہ لے کر کے آئے. خدایا واقعی ہم شرمندہ ہیں, سرکشی پر نادم ہیں, یہ مذاق نہیں کر رہے ہیں تجھ سے, معافی تو مانگ رہے ہیں مذاق نہیں کر رہے ہیں, واقعی شرمندہ ہیں. اب ساری کی ساری تو نہیں پڑھ سکتے, کم سے کم چھ دن کی نماز تو پڑھ ہی لیتے ہیں کہ یہ گویا یہ جو ہے بیانہ ہے اس معاملے کے لیے, بیانہ ہے. آج چھ دن کے پڑھ لیتے, بقیہ کل سے ان شاء اللہ شروع کریں گے, جو باقی چھوٹ گئی یہ نہ سوچیں کہ چھ دن میں سب ہو گئے نبٹ گیا, ایسا کچھ نہیں ہے. چھ دن میں نماز پڑھ لیتے ہیں, دعائیں پڑھتے ہیں, دعائیں جو شن صغیر. انسان عموماً سرکشی وہاں کرتا ہے جہاں اسے اللہ کی نعمتوں کا احساس نہیں رہتا ہے. اگر احساس رہے اللہ کی نعمتوں کا, انسان گناہ نہیں کرتا. زندگی دنیا بھی آپ دیکھیں, ان کے احسانوں تلے آپ دبے رہتے ہیں اور آپ کو احساس ہے ان کے احسانات کا, عام طور سے ان کو آپ ناراض نہیں کرنا چاہتے. دعا جو صغیر وہ دعا ہے جو آپ کو نعمتوں کی طرف توجہ دلاتی ہے. ہم تو عام طور سے اللہ کا شکوہ ہی کرتے ہیں کہ ہماری نگاہیں ان چیزوں پہ ہوتی ہیں جو ہم کو نہیں ملی ہیں. ان چیزوں پر ہماری نگاہیں نہیں ہوتی ہیں جو ہمیں ملی ہوئی ہیں. دعائے جوشن صغیر بہترین دعا اس سلسلے میں ہے. ٹھیک ہے, ہم سب کچھ نہ کچھ یہ جو ہے مشکلوں کے شکار ہیں, کوئی بیمار ہے, کسی کا قرضہ ہے, کسی کو پریشانی ہے, کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہے, کسی کے ہاں جھگڑے ہیں گھر کے اندر وغیرہ وغیرہ, جو آپ کسی کی چھن گئی ہے, طرح طرح کی پریشانیوں میں گھرے رہتے ہیں ہم. لیکن جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان کے مقابلے میں مشکلیں کچھ بھی نہیں ہیں. دوشن صغیر اگر آپ ترجمہ دیکھیں گے اسے, آپ دیکھیں کہ کیا کچھ آپ کے پاس نہیں ہے. بیماری ہے, ہزار پرزے آپ کے اندر ہیں, ایک پرزا خراب ہے, 999 پرزے تو ٹھیک ٹھاک ہیں, ایک پرزا خراب ہے, اتنا پریشان ہے. اور سبیاں خراب ہوتے تو کیا ہوتا؟ ان کا احساس تو ہو کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں. بہت ہی مجھے دعاؤں میں یہ جو ہے دعائیں جوشن صغیر بہت اچھی لگتی ہے. دعائیں تو سب انبیاء علیہ السلام سے منقول ایک سے بڑھتی ہے, کہ دعائے کو حمدہ ثنا دی, اور یہ دعائیں جوشن صغیر اس لحاظ سے جب کبھی انسان پریشان ہو, مضطرب ہو, پریشانیوں میں گھرا ہوا ہو, یہ جو ہے ڈپریشن کا شکار ہونے لگے, اسے پڑھ لیں, ڈپریشن سے دور ہو جائے گا. ڈپریشن تو وہی ہوا تھا, اس کے بعد ایک کروڑ روپیہ ہے, اگر $10 اس کا غائب ہو گیا, $10 کھو گیا, چوری ہو گیا $10, کیا پریشانی کی بات ہے؟ کروڑ میں سے دس چلا گیا کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ ہاں اگر 100 تھا, 100 میں 10 چلا گیا, 10 ہی تھا تو پریشانی ہوتی ہے نا. اتنی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں, اگر دو ایک نعمتیں چلی بھی گئیں تو انشاءاللہ اسے دعا کریں واپس کر دیں, مگر یہ کیوں اتنا زیادہ ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. دعائے جوشن کبیر بھائی, سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے یہ ہے کہ انسان جہنم سے دور ہو جائے اور جنت سے قریب ہو جائے, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اور پھر وقت نہیں, میں اور زیادہ رکھوں آپ کا, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. جوشن کبیر میں کیا ہے؟ خلصنا من النار, اللہ کو اس کے مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں, ہزاروں نام سے اللہ کو یاد کرتے ہیں, پکار پکار کے خلصنا من النار یا رب, خلصنا من النار یا رب, اس سے بڑی کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی. آخری جملہ, اس کے بعد ہمارے سلسلہ شروع کرتے ہیں. دو لوگوں کی دعا کبھی خدا رد نہیں کرتا, دعا خاص وہ ہیں جن کی دعا خدا رد کبھی نہیں کرتا. ایک یہ جو ہے مظلوم کی دعا, یا یہ بد دعا کہہ لیں, ظالم کے ظلم کے خلاف خدا اسے رد نہیں کرتا. دوسری وہ دعا جو مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے کرتا ہے, مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے جو دعا کرتا ہے, وہ اگر یہ وہ دعا ہے جو اللہ ہم اپنے لیے دعا کریں شاید خدا نہ سنے, لیکن اگر ہم دعا اپنے جو ہے برادر مومن کے لیے دعا کرتے ہیں, اسے خبر دیے بغیر, اسے پتا بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں, یہ وہ دعا ہے جو خدا کے لیے رد نہیں کرتا. بہترین موقع ہے اس وقت، بجائے سے کہ اپنے بارے میں دعا کریں، ہم سب ایک دوسرے کے بارے میں دعا کریں، نتیجے میں سب کی دعا قبول ہو جائے گی، نتیجے میں سب کی دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ. اعمال کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے دو دن کی نماز پڑھیں گے، دو دن کی نماز کے بعد اعمال انشاءاللہ کریں گے، اعمال قرآن جو ہوتا ہے قرات امام حسین، اس کے بعد 10 منٹ کا جو وقفہ ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد 10 منٹ کے بعد دو دن کی نماز پھر پڑھی جائے گی، اس کے بعد دعا جوشن کبیر ہوگی، پھر 10 منٹ کا وقفہ ہوگا، پھر اس کے بعد دو دن کی نماز، اس کے بعد دعا جوشن صغیر، دعا توبہ، یہ جو ہمیں کارم الاخلاق، سورہ روم، سورہ عنکبوت، سورہ دخان جو آج کی شب میں جو ہے وارد ہوئے ہیں، ان شاء اللہ 3:30 بجے قریب تک سحر کا وقت ہو جائے گا، سحری ان شاء اللہ پھر نماز سورہ ہوگا. بس کوشش یہ کریں کہ جو 10 منٹ ہے وہ 10 ہی منٹ رہ جائے. آج کی شب بہت قیمتی شب ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ اس کا قیمتی ہے. یہ 10 منٹ بھی ضروری نہیں کہ آپ اٹھ کے چلے جائیں، اگر واقعی ضرورت ہے تو جائیں، ورنہ بہت سارے اعمال ہیں جو آپ کو انفرادی طور پر کرنا ہے. مثلاً مثال کے طور پر سورہ یہ انا انزلنا 1000 مرتبہ آج کی شب میں وارد ہے، تو آپ بیٹھ کر کے سورہ انا انزلنا پڑھیں. جن کو جانا ہے طہارت کے لیے، ضرورت ہے، وہ جا سکتے ہیں، ضروری نہیں جس کے 10 منٹ کا وقفہ ہے تو سارے کے سارے چلے ہی جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.